ملفوظات حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھامی قدس سرہ سے چند ملفوظات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ صحابہ کبھی سوچتے بھی نہ تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی دنیا سے رخصت ہوں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت میں محبوب کی موت کا خیال بھی لانا گوارا نہیں ہوتا. فرمایا کہ مجھ کو اس پر تعجب ضرور ہوتا تھا مگر ایک واقعہ دیکھ کر یقین ہو گیا. قریب کا واقعہ ہے کہ ایک بی بی کی شادی ایک عالم سے ہوئی. وہ عالم مر گئے تو اس بی بی کو شدید صدمہ ہوا, جس کی وجہ یہ تحقیق ہوئی کہ اس بی بی کا یہ گمان تھا کہ عالم مرا نہیں کرتے, اور یوں کہا کرتی تھی کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں جو ان سے شادی ہوئی کہ کبھی مریں گے نہیں. ان عالم کا تعاون میں انتقال ہو گیا تھا. وہ بی بی سمجھتی تھی کہ میں نے اور کہتی تھی کہ میں نے سنا ہی نہ تھا کہ مولوی بھی کبھی مرتے ہیں. فرمایا کہ اسی بنا پر ابتداءً سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے انہوں نے تسلیم کر لیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا عجیب صبر و تحمل. ایک سلسلہ گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں میں پائی جاتی تھیں وہ اس وقت کے بہت سے بڑے بڑے علماء اور مشائخ میں بھی نہیں پائی جاتی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ بیمار ہوا اور انتقال کر گیا. رات کا وقت تھا, انہوں نے بیٹے کے انتقال کی خبر خاوند یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کی تاکہ صبح تک پریشان رہیں. ابو طلحہ نے بیٹے کو پوچھا کہ اب کیا حالت ہے, جواب میں کہا کہ سکون ہے. واقعی موت سے بڑھ کر سکون کی اور کیا چیز ہوگی. معمول کے موافق خاوند کی خدمت کی, چہرے سے بھی کوئی رنج و ملال کا اظہار نہ ہونے دیا. کھانا بھی کھلایا, بسترا بھی لگایا, شب کو ہم بستری کی طرف صحابی کو رغبت ہوئی, اس سے بھی انکار نہیں کیا. جب تمام شب گزر چکی اور صبح ہوئی تو میاں سے مسئلہ پوچھا کہ کسی نے ایک شخص کے پاس کوئی امانت رکھی ہو, اب وہ اس کو مانگتا ہے, اس کو بخوشی اس کے سپرد کر دینا چاہیے یا رنج کرنا چاہیے. صحابی نے کہا بخوشی سپرد کر دینا چاہیے, اس میں رنج کی کون سی بات ہے. تب کہتی ہیں کہ لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے, اس کو دفن کراؤ. صحابی بہت خفا ہوئے کہ بھلی مانس میں تمام شب خواہش نفس میں مبتلا رہا, کھانا کھایا تو نے ذکر نہیں کیا. وہ جواب دیتی ہیں کہ کیا نتیجہ ہوتا, میں تو پہلے پریشان تھی, تم بھی پریشان ہوتے. اللہ اللہ, یہ عورتیں تھیں. ذکر کرنا تو بہت آسان ہے مگر جب اپنے اوپر گزرے تب پتہ چلے. اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا شان, عرب کی کیا حالت تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا ہو گئی. حضور کی ایک نظر میں کیمیا تو کیا کیمیا ساز بن گئے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بڑی بی کو دیکھا جو اپنے بچوں کو بہت چاہتی تھی. رات کو سب بچوں کو اپنے ہی پلنگ پر لے کر سوتی تھی. جب اولاد زیادہ ہوئی تو پلنگ کی بجائے فرش پر سب کو لے کر سوتی تھی, اور رات کو یہ حالت تھی کہ بار بار اٹھ کر سب کو ہاتھ سے ٹٹولتی تھی اور دیکھتی تھی کہ سب زندہ بھی ہیں یا نہیں, اور اگر ذرا بھی کسی کو تکلیف ہو گئی تو بس ساری رات کی نیند اڑ جاتی تھی. تو بھلا اس صورت میں یہ اولاد اعلی عذاب نہیں تو کیا ہے. خدا کی قسم راحت میں وہ ہے جس کے دل میں صرف اور صرف ایک اللہ کی محبت ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کامل نصیب فرمائے. ارشاد فرمایا کہ ایک لڑکی کہنے لگی ہائے ری قسمت, ہماری عقل بھی کم دین بھی کم. میں نے کہا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو واہری قسمت, عمل تھوڑا اور اجر زیادہ. یہ بات آج کل عورتوں کو سمجھ میں آتی نہیں ہے, چونکہ برابری کا ایک جو ہے وہ مسابقت کا برابری کا ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ مرد سے کسی طور پیچھے نہیں رہنا, چھوٹے بن کے نہیں رہنا, تابع ہو کے نہیں رہنا. بلکہ آگے بڑھنا ہے, مرد کی برابری کرنی ہے. پہلے یہ مرض دنیا داروں میں تھا, اب خاصی حد تک جو دنیا دیندار سمجھے جاتے ہیں ان میں بھی یہ مرض آتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ارشاد فرمایا, ایک لڑکی کہنے لگی, ہائے رے قسمت, ہماری عقل بھی کم دین بھی کم. میں نے کہا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو واہری قسمت, عمل تھوڑا اور اجر زیادہ. اور بھی سب بار ہر طرح سے خاوند پر ہے, یعنی بار مانے بوجھ, کتنی فکریں مرد کو ہوتی ہیں. چنانچہ بیچارہ تمام دن محنت مشقت کرتا ہے, پھر دینی کام بھی مردوں ہی کے ذمے زیادہ ہیں. وہ متعلق بالنفس بھی کہ جمعہ ہے جماعت ہے, یعنی اپنی جان پر بھی بوجھ ہے کہ بھئی اتنے امور مردوں کے اوپر زیادہ احکامات ہیں شریعت کے, تو ان کی جان پر بھی زیادہ بار ہیں. اور متعلق بالغیر بھی کہ دوسروں سے متعلق بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو بھی دین کی اشاعت کرنی ہے, تبلیغ کرنی ہے, جبکہ عورتوں کے ذمے کوئی کام یہ فرض نہیں لگایا گیا ہے. ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ خاوند کی اطاعت کیا کریں, اس کا دل نہ دکھایا کریں. آج کل عورتیں اس کا ذرا بھی خیال نہیں کرتی. شوہر باہر سے تو تمام دن محنت مشقت اٹھا کر گھر میں آرام کے واسطے آتا ہے, یہاں ایک محنت بیگم اس غریب کو ستانے کو موجود ہے. کوئی بات نصیحت کی کہی تو ایک تانا, اور اگر کچھ تیز ہوا تو فرماتی ہیں کہ میں کسی کی غلام تو نہیں ہوں جو مجھ کو ایسا کہتے ہو. خدا کے لیے خاوند کا دل نہ دکھایا کرو. اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے. ارشاد فرمایا کہ صرف ضابطے کا تعلق حقوق پرورش کرنے کے لیے کافی نہیں. ضابطہ مطلب قانون. دیکھو, اگر زوجہ کو زوج سے محبت نہ ہو, صرف قانونی تعلق ہو, تو خانہ داری سے متعلق وہ خدمات جو قانون شرع سے اس کے ذمے نہیں, ہرگز نہ کرے. اسی طرح اگر شوہر کو بیوی سے محبت نہ ہو, تو یہ قسم قسم کے زیور نو بناؤ کے جوڑے ہرگز نہ بنائے, اور بیماری میں سینکڑوں روپے علاج پر ہرگز خرچ نہ کرے. ہمارے تھانہ بھون میں ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب واعظ آئے. انہوں نے واعظ میں یہ کہہ دیا کہ کھانا پکانا عورتوں کے ذمے نہیں ہے. جن عورتوں پر قانونیت غالب تھی وہ بہت خوش ہوئی, اور انہوں نے اپنے خاوندوں کی مخالفت شروع کر دی. میں نے جب یہ رنگ دیکھا تو میں نے واعظ میں یہ کہنا شروع کیا کہ اگر کھانا پکانا عورتوں کے ذمے نہیں ہے, تو دوا دارو کرنا بھی مردوں کے ذمے نہیں. لیکن یہ اثر انہی عورتوں پر ہوا تھا جن پر ضابطے اور قانون غالب تھا, اور جن میں محبت تھی ان پر مولوی صاحب کی بات کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا, یعنی اپنی ذمہ داریاں وہ نبھاتی رہیں. یہ معاملہ محبت کا ہوتا ہے. ہمارے حضرت سید میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ عورت محکوم بھی ہے محبوب بھی ہے. صرف محکوم نہیں ہے بلکہ محبوب بھی ہے. تو معاملہ اس کے ساتھ محبت سے رکھیں گے, محبت کا رکھیں گے تو اطاعت کرے گی, محبت کرے گی, اطاعت کرے گی, نافرمانی نہیں کرے گی. لیکن سختی اور غصہ اور قانون ضابطہ کر کے جو ہے وہ خود ہی گھر کو بگاڑ لیتے ہیں. بعض جگہ عورت بگاڑتی ہے گھر کو, بعض جگہ مرد بگاڑتا ہے. اور کرنا یہ چاہیے کہ مرد کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے, چاہے عورت کیسی بھی ہو. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عورت اس قابل نہیں. اسی طرح عورت کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مرد اس قابل نہیں. مگر یہاں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہم سنتے ہیں لیکن سمجھتے یہی ہیں کہ ہمارا مرد مقابل جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسے اچھے اخلاق کیے جائیں. اصل کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں. تعلق مال اللہ کی دولت ہو تو جو کام کرے اللہ کے لیے کرے, پھر کیسا بھی شوہر ہو کیسی بھی بیوی ہو وہی کام کرے گا جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, ویسے ہی اخلاق رہیں گے جیسے اللہ اس کے رسول نے سکھلایا ہے. معاملہ اللہ سے ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ ہر وقت درست رکھنا چاہیے. موجودہ حالات میں جو پاکستان اور افغانستان کی یہ جنگ چھڑ گئی ہے, کیا یہ افسوسناک ہے. بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے, اور سازشی اور غیر مسلم دشمن, اسلام دشمن اور مسلمان دشمن خوشی منا رہے ہیں, تالیاں پیٹ رہے ہیں, جگ ہنسائی ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ قرب قیامت ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑے گا, اور دجالی فتنے, ایک تو دجال برآمد ہوگا قیامت سے قریب, لیکن دجالی فتنے بھی چلتے رہیں گے. تو کل بھی میں نے بیان میں وہاں بیٹے کے مدرسے میں بیان تھا, تو وہاں میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فلا تعجبک اموالہم واولادہم, کہ آپ کو ان کافروں کی, ان نافرمانوں کی, سرکشوں کی اولاد اور مال حیرت میں نہ ڈال دیں کہ اللہ ان کو کیوں اتنا مال دے رہے ہیں, اتنی کیوں اولاد دے رہی ہیں. یا انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مال اور اولاد کی کثرت دے کر ان کو ان کا عذاب بڑھانا چاہتے ہیں, دنیا کی زندگی ہی میں ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں, اور اللہ چاہتے ہیں کہ کافر ہی مرے. تو کیوں چاہتے ہیں اللہ کافر مرے؟ کیونکہ یہ کفر پر ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں, کفر پر پڑے ہوئے ہیں, اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ساری عمر بھی, 100 برس بھی, 200 برس بھی, جب تک زندہ رہیں گے ایمان لانے والے نہیں ہیں, بلکہ ان کی سرکشی بڑھتی جائے گی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان پر ہم نے مہر لگا دی ہے. مہر جب لگتی ہے, جب بالکل سرکشی بڑھ جاتی ہے حد سے زیادہ, اور ڈیٹا اختیار کر لیتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. تو غرض یہ ہے کہ غیر مسلم اور اسلام دشمن اور مسلمان دشمن اپنی سازشوں میں مصروف ہیں, اور خوب جگ ہسائی ہو رہی ہے اور تالیاں پیٹ رہے ہیں مسلمان کو مسلمان سے لڑوا کے. اور حقیقت میں یہ بہت بڑی اسلحے کی تجارت ہے, مختلف خطوں کے اندر یہ تفریق پیدا کر کے, پھوٹ ڈال کے اپنے اسلحے کی تجارت اور اپنے دوسرے مقاصد کو پورا کرنا ہے. اور مسلمان ان فتنوں کے اعلی کار اس لیے بن رہے ہیں کہ دشمن تو دشمن ہے, وہ تو دشمنی کرتا ہی ہے, حاسد حسد کرتا ہی ہے, سازش کرتا ہی ہے, لیکن اس کی مکر, اس کے فریب, اس کی سازشیں اور اس کی دشمنی مسلمانوں پر جب کارآمد ہوتی ہے, جب مسلمان دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو حقیقت میں مسلمان کا اپنا قصور ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے, گناہوں کے راستے پر ہم چل پڑے ہیں, گمراہی کے راستے پر ہم چل پڑے ہیں. کل بھی یہ عرض کیا تھا اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ ان اسمارٹ فون کے فتنوں نے سب سے بڑا فتنہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ عقیدے خراب ہو رہے ہیں. عقیدہ خراب ہو جائے, ایک بھی ضروری عقیدہ خراب ہو جائے, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے, کافروں کی طرح ہو جائے, کفر پہ مرے گا اور کفر کا انجام ہمیشہ ہمیشہ خلود فی النار ہے, ہمیشہ آگ میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو خدا را ان موبائلوں سے جینا دہلائیں, ان سے دین نہ سیکھیں, مذاکرے اور دوسرے لوگوں کی رائے سننا کہ یہ وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں, اس کو بالکل چھوڑ دیں اگر اپنے ایمان کی خیریت بنانی ہے. تو بہت بڑا فتنہ اس سے پیدا ہو رہا ہے, ایمان قائم نہیں رہ رہا ہے. ابھی ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ عمرے پہ گئے اور آئی تھی ہمارے یہاں ہدیہ دینے, عمرے کی سوغات دینے, بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ میرا دیور مجھے, دیور نے مجھے کہا کہ آئیے میں آپ کو ملتظم پر لے چلتا ہوں, آئیے میں آپ کو, اور وہ پیچھے سے ان کو کور کر کے وہاں تک لے گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیور اور جیٹھ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے زیادہ ڈرنے کو فرمایا پردے کے معاملے میں. دیور اور جیٹھ اس سے تو بہت دوری کا حکم ہے, اور دیور صاحب ان کو وہاں حرم شریف جیسی مقدس جگہ میں اتنا بڑا حرام کام انہوں نے کیا. اب لوگوں کو یہ سب سمجھ ہی نہیں ہے, موبائلوں کے ذریعے سے یہ سب چیزیں وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں, ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں, وہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں تو دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں, جاہل بھی آتے ہیں, عالم بھی آتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ تقوی والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں, ہمیشہ ہر زمانے میں متقی لوگ کم ہوتے ہیں جو اللہ کی کامل فرما برداری کرتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہنچ گیا اس مقدس سرزمین میں, جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, لہٰذا بے پردگی عام ہو رہی ہے, اس کو دیکھا منہ کھلا ہوا ہے تو یہ بھی منہ کھلا ہو, وہاں تو یہ چلتا ہے وہاں یہ چلتا ہے, وہاں بھوکا پہن کے گئے کہ وہاں ابایا چلتی ہے, اور واپس آ کے بھوکا اتار کے طے کر کے رکھ دیا. یہ عمرہ ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے گناہ اتنی مقدس سرزمین پہ, اتنے مقدس زمانے میں, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, تو ہم مسلمانوں کو جب اتنی سمجھ نہیں ہے تو ہمارے گناہوں کا کیا عالم ہوگا, کیا ہماری نمازیں ہوں گی, کیا ہمارے عمرے ہوں گے, کیا ہماری عبادات ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے. تو اس وقت موجودہ صورت حال میں دیکھیے, دشمن ہی کرے گا, سازش ہی تو سازش ہی کرے گا, حاسد اپنا کام کرے گا, لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت سچی توبہ اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنی غفلت کی معافی مانگی جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے. اب تک جتنے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. سچی توبہ کی جائے اور موت کا دھیان رکھا جائے اور اس زندگی کا استحضار کیا جائے کہ زندگی ہمیں عیش و عشرت کے لیے نہیں دی گئی بلکہ یہ زندگی ہمیں امتحان کے لیے دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر رہتے ہیں یا نفس و شیطان کے چکر میں آ کر اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں. ہر وقت ہماری زندگی کا ایک امتحان چلتا ہے. تو ان موبائلوں سے بہت دور رہا جائے اور سچی توبہ کی جائے اور پوری تندہی سے جتنی زندگی اب باقی ہماری رہ گئی ہے اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے اور اپنے آپ کو ان تمام رنگینیوں سے کٹ آف کر لیں، بالکل منقطع کر لیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ اگر خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو گیا اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے تو انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. لیکن اگر کوئی مصر ہی ہو جائے، اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر چلانے پر مصر ہو جائے اور بڑوں کی بات نہ مانے، بزرگوں کی بات نہ مانے، تو پھر اس کے ایمان کی خیریت نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. تو تھوڑے دن کی بات ہے، اس زندگی کو ہم اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اور ان فانی اور حرام لذتوں کو چھوڑ کر صدق دل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور اپنے معاملات کو درست رکھیں. اور خاص طور پر جو میں ایک خاص بات بیان کرتا رہتا ہوں، گزارش کرتا رہتا ہوں کہ سارا دن نماز میں نہیں ہے، سارا دن روزے میں نہیں ہے. نماز روزہ تو مسلمان الحمدللہ کر ہی لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے، بڑی نعمت ہے. لیکن میرے دوستو بہت بڑا دین اس بات میں ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ہم دھوکا دینے والے ہوں، نہ ہم وعدہ خلاف ہوں، نہ ہم کسی کو طعنہ دینے والے ہوں، نہ ہم کسی کی غیبت کرنے والے ہوں، نہ ہم کسی کی چغلی کھانے والے ہوں. اپنے قول سے، عمل سے، فعل سے، نیت سے یہ فکر ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں، فکر کو سوار کر لیں کہ ہماری نہ قول سے، نہ فعل سے، نہ نیت سے کسی طور بھی ہماری ذات سے کسی مسلمان کو، جس میں ہمارے ماں باپ بھی آ گئے، جس میں ہماری بیوی بھی آ گئی، جس میں ہمارے شوہر بھی آ گئے، ہماری اولاد بھی آ گئی، ہمارے پاس پڑوس والے بھی آ گئے، ہمارے تجارت والے بھی آ گئے، معاملہ کرنے والے بھی آ گئے، سب مسلمان بلکہ سب انسانیت اس کے اندر آ گئی کہ ہماری ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ قول سے، نہ فعل سے، نہ عمل سے. اور ہماری نیت بھی ہو، ارادہ بھی ہو، یہ ارادہ کر لیں ہم کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کے تکلیف کا باعث نہ بنیں. اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اصل دین یہی ہے کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن، حدیث پاک میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ نے عرض کیا کہ ایک عورت ہے جو دن بھر نفلیں پڑھتی ہے، رات بھی نفلیں پڑھتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے، لیکن زبان کی گندی ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فی النار. عبادت کام نہیں آئی، اخلاق، بد اخلاقی عبادت کی رکاوٹ بن گئی، قبولیت کی رکاوٹ بن گئی، نفع نہیں ہے عبادت کا. بغیر اچھے اخلاق کے عبادت کا نفع نہیں ہے. اس میں ساس بہو بھی آ گئی، بہو اور ساس، ساس بہو نندے، سارا خاندان، سب مسلمان اس کے اندر آ گئے، ہر شخص اپنی اپنی فکر رکھے. اور اسی طرح ایک عورت کا ذکر ہوا کہ اس کی کوئی نفل عبادت نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں کرتی، مگر اخلاق کی بہت اچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پھر جنت، وہ جنت میں جائے گی. دیکھا آپ نے اخلاق کی اہمیت. تو اس لیے بھائی اپنے طور طریقے، اپنی زبان خاص طور سے ہم سنبھال کر استعمال کریں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں، سامنے والے کی اذیت کو برداشت کر لیں، درگزر کر دیں، اس کو معاف کر دیں، دل بڑا رکھیں. تھوڑے دن کے لیے ہے زندگی، ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں. اس تھوڑی اذیت کو برداشت کرنے میں اور اسی تھوڑے عرصے کی تکلیف برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت اور ہمیشہ ہمیشہ کے عزت کے مکانات ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عطام اللہ ذلہم علینا کا پیغام بھی آیا ہے, اور حضرت نے فرمایا کہ صورتحال میں جو دو ملکوں کی صورتحال ہے ہمارے اور تمام اسلامی ممالک کی صورتحال کم و بیش ایسی ہی ہے کہ آپس میں بہت اشتراک ہے, آپس میں اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, اور آپس میں منافرت اور حسد ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے خوب توبہ اور استغفار اور رجوع اللہ کی ضرورت ہے, اور اس میں اعظم پڑھیں اور درود شریف پڑھیں اپنے ملک کے لیے, تمام اسلامی ممالک کے لیے, اپنے دونوں ممالک. افغانی بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ مسلمان بھائی ہیں, اور ہم بھی ان کے مسلمان بھائی ہیں, اور تمام اسلامی ممالک بشمول سعودی عرب, بنگلہ دیش اور عرب امارات, اور جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں, سب کے خیر و عافیت کے لیے ہم دعا کریں اور اتفاق اور اتحاد کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت ہی عزیز اور محسن مکرم معزز دوست محمد صاحب ہیں, وہ بھی عمرے پر حاضر ہوئے تھے ہمارے دوارا رحم اللہ کے ساتھ, اور وہاں پر ان کی والدہ بھی حاضر ہوئی تھیں, ان کی اہلیہ بھی اور ان کے بیٹے بھی. تو ان کی والدہ کی طبیعت وہاں ناساز ہوئی مکہ مکرمہ میں عمرے کے بعد, اور پھر ان کو ہاسپٹلائز کیا, کئی دن آئی سی یو میں رہی, اور یکم رمضان کو اللہ کو پیاری ہو گئی, دنیا سے رخصت ہو گئی. ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ سنتوں کی عاشق تھیں وہ, اتنی زیادہ عمر میں بھی, عمر معمر بھی تھی مگر اتنی زیادہ عمر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کر لوٹے سے وضو کیا کرتی تھی, یعنی سنتوں کا ایسا عشق تھا. پانی کا اسراف ہوتا ہے نل سے, تو جہاں تک ہو سکے ہم بھی سنت کی اتباع کریں. غرض یہ کہ پہلی رمضان کو وہاں مکہ شریف میں ان کا انتقال ہوا, اور تراویح سے قبل عشاء کی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ ان کو ملا, اور ماشاءاللہ وہیں جنت المعلا میں دفن ہوئی. قابل رشک ہیں, غم کی بات تو ہے لیکن قابل رشک ہیں وہ, اور جن جنہوں نے ان کی خدمت کی, ان کی اہلیہ نے ان کی بہت خدمت کی جس سے وہ بہت خوش ہوئیں, اور جب انہوں نے بتایا کہ میرے شیخ نے جو ہے وہ مجھے حکم دیا تھا کہ عمرہ کرنے کے بعد جتنی نفلی عبادت ہیں سب کو موقوف کر کے اپنی ساس کی خدمت کریں, ان کو اپنی ماں سمجھیں, تو ان کی ساس نے کہا بھی کہ تم حرم شریف چلی جاؤ اور عبادت کرو, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے شیخ نے مجھے ہدایت دی تھی کہ اپنا سارا وقت جتنا ہو سکے آپ کی خدمت میں رہوں. تو بہت ہی خوش ہوئی, انہوں نے بہت دعائیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے, بے حساب مغفرت فرمائے. اور جن خاتون تھیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے, جس سے ہو سکے کچھ تلاوت کر کے, ذکر و اذکار کر کے ان کو ایصال ثواب کریں. وعن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بلغنی انہ قیل اللقمان الحکیم ما بلغ بك ما نرى يعني الفضل قال صدق الحديث واداء الامانه وترك ما لا يعنيه. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ لقمان حکیم سے یہ پوچھا گیا کہ جس مرتبے پر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کس چیز نے آپ کو اس پر پہنچایا. حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا زبان کی سچائی نے اور امانت نے اور فضول اور بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دینے نے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی چند سنتوں کا بیان ہے. جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں, مثلا الحمد شریف, آیت الکرسی, سورہ ملک, چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکیں تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح خاتمہ کا اہتمام کرے, یعنی سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار. سوتے وقت تاہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے, اور تک لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غزوات کے بیان میں سن 5 ہجری کے واقعات ہیں. اور اسی زمانے میں ابو رافع یہودی قتل کیا گیا. یہ بڑا مالدار سوداگر تھا اور خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہا کرتا تھا. احزاب کو لڑائی کی ترغیب دینے میں یہ بھی شریک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کو چند انصاریوں پر سردار کر کے اس کے قتل کو بھیجا. انہوں نے پہنچ کر رات کو اس کو قتل کیا. حدیثوں میں اس کا قصہ مفصل مذکور ہے. اور خندق اور قریظہ کے بعد مگر پورے طور سے تاریخ معین نہیں, پہلے غزوہ غصفان ہوا جس میں حسب روایت ترمذی صلاۃ الخوف نازل ہوئی, اور اس کے بعد سریہ خط ہوا. خط کہتے ہیں جھڑے ہوئے پتوں کو. صحابہ نے شدت بھوک سے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے تھے, اس لیے اس کا یہ نام ہوا. اس میں مدینہ شریف سے 5 روز کی راہ پر ساحل بحر کے متصل ایک قبیلہ جوہینہ کے مقابلے کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا, اور عنبر ماہی اسی سفر میں دریا سے موسی کے ساتھ کنارے پر آ گئی تھی. مچھلی تھی, اس کا نام عنبر تھا. وہ کنارے پر آ گئی تھی جو بہت بڑی تھی, اور یعنی صحابہ نے پھر اس کو کھایا کئی روز تک. اور اس غزوے کا نام غزوہ سیف البحر بھی ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ قافلہ قریش کے تعرض کے لیے لشکر گیا تھا, اور اس سال میں اور بقول بعض اس سے پہلے سال میں آیت پردہ نازل ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.